اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ وصیت امیر المومنین کی بستر شہادت سے امام حسن اور امام حسین کے نام ہے. اوصیکما, میں اے حسن اور اے حسین تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں. وجمیع ولدہ ولدی, اور اپنی تمام اولاد کو. واہلی, اور تمام عیال کو, اہل و عیال کو. ومن بلغہ کتابی, یہ اہم جملہ ہے, اور ہر اس شخص تک جس تک میرا یہ لیٹر, یہ نامہ, یہ پیغام, یہ میسج پہنچے. یعنی امام حسن, امام حسین کو, تمام اولاد کو, تمام اہل کو, اور جس تک میری یہ وصیت پہنچے. یعنی ہم امیر المومنین کے دور میں نہیں تھے, لیکن امیر المومنین نے ہمیں مخاطب قرار دیا ہے. امیر المومنین مخاطب ہیں ہم سے, اور ہم ان کے مخاطب ہیں. ہم سے ہم کلام ہے امیر المومنین. ومن بلغہ کتابی, میرا مکتوب, میرا یہ نوشتہ, میری یہ تحریر, میری یہ رائٹنگ, میرا یہ لیٹر, یہ میسج جس تک پہنچے, ان سب کو وصیت ہے. اس کا مطلب یہ کہ امیر المومنین نے ہم سب کو ایڈریس کیا ہے دو چیزوں کی. بتقوی اللہ و نظم امرکم, اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں اور اپنے کاموں کو منظم کرنے میں. آج ہمارا عنوان وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظم کو کیسے برقرار کر سکتے ہیں. نظم, ضبط, نظم و نسق, ضبط امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں. یعنی امیر المومنین ایک مسلمان کو, اپنے ایک پیروکار کو, اپنے ایک شیعہ کو, ایک خدا پرست انسان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اگر یہی کرسیاں جو اس کلاس میں رکھی ہیں بے ترتیب ہوں, ایک دوسرے پہ پڑی ہوئی ہوں, ایک کا منہ دوسرے کی طرف ہو, دوسرے کی پیٹھ تیسرے کی طرف ہو, آیا یہ صورتحال زیادہ منظم اور خوبصورت اور قابل دید ہے, یا یہ کہ نہیں کلاس کی تمام کرسیاں ترتیب سے ایک طرف منہ کر کے رکھی گئی ہوں؟ یقیناً ہر انسان یہ کہے گا کہ جس کام میں ترتیب اور حسن موجود ہو وہ کام سب سے بہتر ہوتا ہے. ایک شخص جس نے اپنے بالوں کو ترتیب سے بنایا ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے, یا وہ شخص کہ جس کے بال بکھرے ہوں؟ یقیناً وہ شخص جس نے اپنے بالوں کو ترتیب سے بنایا ہوا ہے وہ زیادہ خوبصورت نظر آئے گا بنسبت اس شخص کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاموں کو منظم کرنا, کاموں کو ترتیب دینا انسان کی فطرت میں شامل ہے, اور یہ نظم, یہ منظم کرنا امیر المومنین علیہ السلام کا, ہمیں متوجہ کرنا, اس کائنات کا حصہ ہے, اس یونیورس کا حصہ ہے, اس دنیا کا خاصہ ہے. یعنی دنیا کی ہر چیز منظم انداز سے اپنے اپنی ڈگر پر, اپنے اپنے محور پر, اپنے اپنے آربٹ پر گامزن ہے, قدم اٹھا رہی ہے, چکر لگا رہی ہے. سورج دیکھیں وہ منظم ہے, چاند دیکھیں وہ منظم ہے, دن اور رات کا آنا جانا وہ منظم ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الباب, دن اور رات کے منظم سسٹم میں کیا ہیں؟ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. موسم کا آنا اور جانا, مثال کے طور پر اب گرمی ہے, گرمی بہت لگ رہی ہے, وہ گرمی کو انجوائے کریں. جیسے کہ ہم سردی کو انجوائے کرتے ہیں, بہت سے لوگ سردی میں بھی کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں, آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں. بھائی سردی ہے لیکن کہتے ہیں سردی میں کولڈ ڈرنک کا یا مثال کے طور پر آئس کریم کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے, حالانکہ وہ سردی کے منافی چیزیں آپ کر رہے ہیں. بہرحال اسی طریقے سے گرمی کو انجوائے کرنا چاہیے. گرمی بھی خدا کے حسین نظاموں میں سے ایک حسین نظم اور نظام اور سسٹم ہے. اگر گرمی نہ ہو تو ہمارے جسم میں بہت ساری بیماریاں جو اندر ہی رہ جائیں گی اور ہم صحت یاب نہیں ہوں. یہ گرمی آتی ہے, پسینہ آتا ہے, ہمارے مسام کھلتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم صحت مند ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سردی کا موسم اپنی خوبصورتی لے کے آتا ہے، خزاں ہے، بہار ہے، تمام موسم اپنے سسٹم، اپنے آربٹ کے لحاظ سے اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اسی طریقے سے انسان کے بدن کا نظام ہے، اس میں بھی ایک نظم موجود ہے، منظم انداز سے کام کر رہا ہے. تو یہ نظم جو ہے یہ کائنات میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے جن برہان کا، جن دلائل کا، جن آرگومنٹس کا سہارا لیا جاتا ہے، ان میں سے ایک برہان نظم موجود ہے. برہان نظم یعنی برہان دلیل کو کہا جاتا ہے، دلیل نظم یعنی ہم اس کائنات کی، اس یونیورس کے نظم کو، اس کے آرڈر کو، اس کے منظم ہونے کو، اس کے سائنٹیفک ہونے کو دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یقیناً اس کائنات کا بنانے والا کوئی حکیم، کوئی عقل مند، کوئی دانا وجود رکھتا ہے. ایک انتہائی سائنٹیفک طریقے سے بنائی ہوئی گھڑی، انتہائی نئی ایپلیکیشن کے ساتھ کوئی موبائل موجود ہو، آپ جب اسے اٹھائیں گے تو آپ کہیں گے یقیناً اس کا بنانے والا کوئی عقل مند انسان ہے. بظاہر اس کو مونٹاج کس نے کیا ہے؟ اس کو مونٹاج کرنے والی مشین ہے، لیکن ان مشینوں کو آرڈر فیڈ کرنے والا، ان مشینوں کو حکم دینے والا، اس کمپیوٹر میں پروگرامنگ کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک انسان ہے، یہ چند انسان ہیں، چند ذہن ہیں. تو ایک موبائل کو، ایک گھڑی کو، ایک ریسیور مائک کو دیکھ کے، یہ اس مائک کو دیکھ کے آپ اس کے موجد، اس کے ایجاد کرنے والے، اس کے خالق کا پتہ لگاتے ہیں کہ یہ اتنا ہی منظم ہے، یہ جو کام کر رہا ہے اتنے سائنٹیفک طریقے سے کام کر رہا ہے. برہان نظم یعنی کائنات میں ہم نظم کو دیکھ کر پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کائنات بینگ بینگ نہیں ہے، یہ دھماکہ نہیں تھا، یہ اچانک نہیں ہے، یہ گیسوں کی وجہ سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو وجود ملانے والا کوئی خالق ہے جو انتہائی عقل مند ہے، انتہائی حکیم و دانا ہے. یعنی نظم اور منظم ہونا کائنات میں موجود ہے. اور ایک حدیث کا حوالہ دیتا چلوں کہ معصوم نے فرمایا کہ انسان سمٹی ہوئی یونیورس اور کائنات ہے، اور کائنات پھیلا ہوا انسان. یعنی انسان اور یونیورس کے درمیان ایک رابطہ اور ایک رشتہ اور ایک تعلق موجود ہے. امام کہنا اگر یونیورس کو مائکرو صورت میں دیکھنا چاہتے ہو چھوٹا کر کے، تو وہ انسان ہے، اور اگر انسان کو انلارج کر کے دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یونیورس ہے. جو کچھ بھی کائنات کے نظم میں موجود ہے وہی ایک انسان میں نظر آئے گا. اس بنا پر منظم ہونا، اپنے کاموں کو آرڈر میں لے کے آنا، ترتیب میں لے کے آنا، ایک ایسا کام ہے کہ جس کی جانب ہمیں توجہ دلائی گئی ہے. قرآن کریم نے بھی مختلف حوالوں سے ہمیں کاموں کو منظم کرنے کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پر یہی نماز یومیہ، نماز پنجگانہ جو ہم پہ واجب ہیں، یہ خود ایک کاموں کو منظم کرنے کے لیے، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ کاموں کو منظم کرنے کے لیے. فجر کے وقت آپ ظہر کی نہیں، ظہر کے وقت عشاء کی نہیں، عشاء کے وقت عصر کی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ پانچوں نمازوں کا وقت اگر الگ مقرر کیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن ہر نماز کا وقت جو ہے وہ الگ الگ مقرر ہے. لیکن اگلے زمانے میں خصوصاً نوجوان نسل کے لیے چار نمازیں فرض ہوں گی. بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ جی مولانا صاحب. کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب. جی فجر؟ فجر ہوتی نہیں ہے، فجر کو ہم اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ فجر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو ہر نماز کا اپنا ایک وقت ہے، یہ خود منظم کرنے کے لیے ہیں. یا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ مومن اپنے کاموں کو تین حصوں میں ڈیوائڈ، 24 آورس کو تین ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تاکہ وہ اپنے کاموں کو منظم کر سکے. جب بھی آپ منظم کام کریں گے آپ جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں گے. اپنے ہم اکثر رونا روتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں گے لوگ جلدی جلدی بھاگ رہے ہیں کہ منہ مہینے والا ہے، موزہ بھی پہن رہے ہیں، اسکول بھی وین بھی آنے والی ہے، یا اسکول کو بھی دیر ہو رہی ہے، آفس کو بھی دیر ہو رہی ہے، اور پھر جلدی جلدی زگ زیگ طریقے سے بھگاتے ہوئے گاڑی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے وقت کو کل کر رہے ہوتے ہیں، قتل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات کا رونا روتے ہیں، وقت نہیں ہے. لیکن اگر انسان اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرے اس کے بعد بہت سارا وقت اضافی بچ سکتا ہے، چونکہ ہم منظم نہیں کرتے، نظم نہیں دیتے اپنی زندگی کو، چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اس سے استفادہ نہیں حاصل کر پاتے. مثال کے طور پر ایک اسٹور کو، ایک امبار کو، ایک ایسی جگہ کو جہاں پہ آپ فالتو چیزیں ڈالتے ہیں، اسٹور ہوتا ہے آپ کا، امبار خانہ ہوتا ہے، اب آپ روزانہ اس میں چیزیں پھینکتے جا رہے ہیں، دروازہ کھولا پھینک دیا، دروازہ کھولا پھینک دیا، لیکن جب آپ کو ضرورت ہوگی تو پھر آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی. پتہ چلا جو چیز سب سے پہلے ڈھونڈنے کی تھی، کام کی تھی، وہ سب سے زیادہ نیچے اور سب سے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کو ڈھونڈنے میں کتنا وقت لگے گا؟ پہلے پورا سامان نکالیے پھر بعد میں اس تک پہنچے گے. لیکن اگر ہر چیز کو ترتیب سے اس کی جگہ پر منظم انداز سے رکھا جائے تو آپ کو ڈھونڈنے میں بھی پریشانی نہیں ہوگی اور ہر چیز کے لیے کیپیسٹی اور گنجائش موجود ہوگی. وقت بھی بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ ہم وقت کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ ہم وقت کا رونا روتے رہتے ہیں. اور پھر کلاس بھی ہماری 11:15 پہ شروع ہوتی ہے، انتظار کرتے کرتے کہ اسٹوڈنٹ آ جائیں. خوب، امیر المومنین کے ماننے والوں کے لیے، خصوصاً ان افراد کے لیے کہ جو منظم کاموں کو امیر المومنین نگاہ سے دیکھنے جاتے ہیں، کم سے کم ان کو ٹائم پہ ہونا چاہیے کہ کلاس ٹائم پہ شروع ہو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں کارآمد ثابت ہوں گی. اور جو لوگ کاموں کو منظم کرنے کا ہنر اور آرٹ جانتے ہیں، وہ زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا فن جانتے ہیں. جو لوگ زندگی میں موجود وقت سے استفادہ نہیں کر پاتے، وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پاتے. اور جو زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوگا، وہ خدا سے بھی کبھی راضی اور خوش نہیں ہوگا. زندگی سے ناراض انسان ہمیشہ خدا سے ناراض رہے گا، شاکی رہے گا. زندگی سے ناراض کون ہوتا ہے؟ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت پہ کام نہیں کرتا، وقت کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا صحیح طریقے سے، کاموں کو جتنا جتنا وقت دینا چاہیے اتنا وقت نہیں دیتا. بہت ہی آسان ایک فارمولا میں دوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں. اگرچہ کہ میری یہ بات ہوا میں چلی جائے گی، مجھے اندازہ ہے کہ شاید ہی 2 یا 3% افراد جو ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے. صبح اٹھیں اور نماز فجر کے بعد ایک پیپر لیں، اور جو کچھ بھی آپ نے دن بھر کے کام کرنے ہیں وہ سب آپ اپنے پیپر پہ لکھیں. یا مثال کے طور پر آپ کے اسی اینڈرائڈ موبائل میں ایک ایپلیکیشن ہوتی کیلنڈر کی، صحیح؟ کیلنڈر میں جائیں گے، کوئی بھی ڈیٹ کھولیں گے تو اس میں جو ہے وہ اس نے مختلف قسم کے گھنٹے دیے ہوئے ہوتے ہیں، 8 بجے، 9 بجے، 10 AM، 11 AM، پھر 12 بجے، پھر 1 بجے، پھر 2 بجے، پھر 3 بجے، 5 بجے، 6 بجے، 8 بجے، 10 بجے تک آپ کی جو میٹنگس، آپ کے جو اہم کام ہیں، آپ اس کو وہاں فیڈ کر سکتے ہیں، الارم لگا سکتے ہیں. یا نہیں، موبائل یوز نہیں کرتے، ایک پیپر پہ لکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ دن بھر کیا کیا کام کرنے ہیں. آپ نے 8 بجے کہاں جانا ہے، 10 بجے کہاں جانا ہے، 12 بجے کیا کام ہے، 1 بجے نماز کے لیے جانا ہے، 2 بجے لنچ ہے، وغیرہ وغیرہ. شام تک کے جتنے ممکنہ کام آپ کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس پھر ہر کام کے مطابق اس کام کو اتنا ہی وقت دیجئے. لکھیے اس کا ممکنہ وقت کتنا ہے. میں یہاں سے اپنی کلاس روم تک پہنچوں گا 40 منٹ لگیں گے، 40 منٹ لکھیے، 20 منٹ اضافی ہیں. 10 بجے آپ گھر سے چلیں گے، 10:40 پہ آپ کلاس میں پہنچیں گے، 20 منٹ، 20 منٹ آپ کیا کریں گے، طے کریں یہ 20 منٹ جو اضافی ہیں آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ 20 منٹ ہوا میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز ہے، چلے آدھا گھنٹہ 40 منٹ، پھر 20 منٹ دوبارہ بچ رہے ہیں. اس طرح جب آپ اپنے کاموں کو منظم کریں گے، خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام میں برکت آ رہی ہے، آپ کے وقت میں برکت آ رہی ہے، اور بہت سارا وقت ایسا بچ رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں بچ رہا تھا، جو دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا، کیلکولیٹ ہی نہیں کر رہے تھے آپ. چنانچہ جب آپ پیپر پہ لکھیں گے اور ہر کام کے مطابق اس کو اتنا ہی وقت دیں گے، بازار جانا ہے، مجھے خرید کے لانا ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا، آدھا گھنٹہ لکھیں. اور ایسا نہیں ہو کہ 1 گھنٹے کا کام جو ہے آدھے گھنٹے میں، اور آدھے گھنٹے کا کام 1.5 گھنٹے میں، یہی انسان جو ہے وہ پھر اپنے آپ سے پھر کیا ہوگا جب وہ گھر پہنچے گا تو جلدی جلدی گھر پہنچے گا کہ کلاس کو دیر ہو رہی ہے, کلاس سے نکلے گا تو کہیں اور دیر ہو رہی ہوگی, ایک کام لیٹ ہوگا, دوسرا کام لیٹ ہوگا, تیسرا کام لیٹ ہوگا, ایک کے بعد ایک کام لیٹ ہوتا چلا جائے گا. اکثر آپ نے واٹس ایپ میں یا سوشل میڈیا پہ ایسی کلپس دیکھی ہوں گی کہ بہت ساری برکس رکھی ہوتی ہیں, بہت سارے موبائل رکھے ہوتے ہیں, بہت سارے بلاک رکھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ بہت سارے موبائل رکھے ہوئے ہیں, اب اس نے جو ہے وہ ایک کو گرایا, کیا ہوا, اور ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ چین چلنی شروع ہو جاتی ہے. جب ایک کام لیٹ ہوتا ہے لا محالہ, اس کے بعد دوسرا کام لیٹ ہوتا ہے, پھر تیسرا کام لیٹ ہوتا ہے, پھر چوتھا کام لیٹ ہوتا ہے, اس طرح پھر انسان کی زندگی میں تاخیر اور لیٹ ہونا اس کی سرشت میں اس کی عادت ثانویہ بن جاتی ہے, اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے, اور جب ہیبٹ بن جاتی ہے تو اس کے مزاج میں شامل ہو جاتی ہے, اور جب مزاج میں شامل ہو جاتی ہے تو انسان اس کو ایک فکر, ایک عقیدے, ایک نظریے کے تحت اسے قبول کر لیتا ہے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, ہم انسان ایسے ہی سست پیدا کیے گئے ہیں. اور پھر جب انسان سست ہو جائے تو پھر وہ اپنی زندگی سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بیوی بچوں پہ چیخ رہا ہو جلدی کرو, کبھی جو ہے وہ کسی اور پہ اپنی بھڑاس نکال رہا ہوگا, کبھی کسی اور پر جو ہے ہاتھ اٹھا کر یہ غصہ کر کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر رہا ہوگا. در حقیقت وہ خود منظم نہیں ہے, وہ خود نامنظم ہے, اور پھر کیا ہوگا, زندگی اسی طرح سست روی کا شکار ہوتی رہے گی. ایسا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا, اور جب انسان اپنی زندگی سے خوش نہ ہو وہ اپنے رب سے بھی خوش نہیں رہ سکتا, یاد رکھیے گا. تو اپنے رب سے راضی و خوش ہونے کا ایک فارمولا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو منظم کرنا سیکھیں, منظم کر لکھیں کہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک کیا کام کرنے ہیں, کتنے گھنٹے آپ کے پاس فری ہیں, خالی ہیں, بیکار ہیں, آپ ان میں کیا کام کر سکتے ہیں, کیسے اپنے خالی گھنٹوں کا پیٹ اچھے طریقے سے بھر سکتے ہیں. ٹائم اکثر لوگ کہتے ہیں زندگی گزار رہے ہیں, زندگی گزر رہی ہے, گزار رہے ہیں یعنی بے بسی ہے, گزر رہی ہے, اچھی گزر رہی ہے, ٹھیک ہے, بس گزر رہی ہے, یعنی آپ کا کوئی رول نہیں ہے, آپ ڈرائیو نہیں کر رہے زندگی کی گاڑی کو, زندگی آپ کو لیے چلے جا رہی ہے, زندگی لیے چلے جا رہی ہے, لیکن آپ اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں, آپ اس کو موڑ سکتے ہیں, آپ اس کا اس سے کہیں استفادہ کر سکتے ہیں. آپ ٹائم کو نہیں روک سکتے, لیکن زندگی گاڑی کو اپنی مرضی سے موڑ سکتے ہیں, زندگی گاڑی کو اپنے حساب سے چلا سکتے ہیں. چنانچہ نامنظم انسان ہمیشہ زندگی سے شاکی رہے گا, خدا سے شاکی رہے گا. اس کا واحد اور اکھلوتا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں کو منظم کرنا سیکھے. امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں کہ دو اہم ترین چیزوں کو امیر المومنین نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے. ایک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, دوسرا کہہ رہے ہیں کاموں کو منظم کرو. ہماری جو مسجد میں جاتے ہیں وہ مسجد کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے, جو مجلس میں جاتا ہے وہ مجلس کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے, اس کو دنیا سے کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن امیر المومنین کہہ رہے ہیں نہیں, یہ تقوی نہیں ہے, صرف مسجد کا ہو کے رہ جانا, امام برگاہ کو ہو کے رہ جانا, یہ کتابی کیڑے بن جاتے ہیں بہت سے لوگ, یا بہت سے لوگ سیاست میں آگے بڑھ جاتے ہیں, یا بہت سے لوگ جو ہے انفرادیت میں آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ صرف اللہ اللہ ذکر خدا اور استغفر اللہ کرتے ہیں, یا جو ہے وہ صرف نوحے سنتے رہتے ہیں. نہیں, تقوی یہ ہے کہ کاموں کو منظم کیا جائے, خود تقوی کے اندر نظم موجود ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں, ہمارا ٹاپک ہے امیر المومنین کی نگاہ میں کاموں کو منظم کرنے سے کیا مراد ہے, امیر المومنین اپنے شیعوں کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں, امیر المومنین کے شیعوں کا قرآن کے پرستاروں کا, خدا کے عبادت گزاروں کا کی زندگی کیسی ہونی چاہیے, یہ ہمارا ٹاپک ہے. پہلا عنوان جو امیر المومنین نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے, بے تقوی اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی خود ایک منظم حکمت عملی ہے, ایک اصول ہے, ایک نظریہ نہیں ہے کہ تقوی کوئی میڈل ہے میں گلے میں ڈال لوں اور کہوں جناب میں متقی ہو گیا, یہ خاتون متقی ہو گئی, ہرگز نہیں. تقوی عمل ہے, تقوی کوئی میڈل نہیں ہے, کوئی بیج نہیں ہے, کوئی لوگو نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر پہ لگا لیں, اپنے جسم پہ, اپنے لباس پہ لگا لیں اور آپ کہیں جناب میں. تقوی عمل ہے, تقوی اسٹریٹجی ہے, تقوی حکمت عملی ہے, تقوی زندگی کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو منظم کرنا ہے, تقوی نشیب و فراز. مثال کے طور پر جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اونچائی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ دوسرے یا تیسرے گیئر میں ہیں تو آپ کو گاڑی فرسٹ گیئر میں ڈالنی پڑتی ہے، پھر جب آپ ڈھلواں سطح پہ ہوتے ہیں تو انتہائی، کیونکہ کشش ثقل آپ کو کھینچ رہی ہوتی ہے، اور پھر آپ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بریک لگاتے ہوئے اتارنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشیب و فراز میں ڈرائیونگ کرنے کے اصول ہیں، اسی طرح زندگی میں نشیب و فراز ہے۔ نشیب و فراز ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی ٹیلا آئے گا تو یہ فراز ہوگا، نیچے ابھی آپ امام مرغا کی پہلی منزل پر ہیں تو یہ فراز ہے اور نیچے اتریں گے تو نشیب ہو جائے گا۔ خوب بظاہر یہ فراز اور نشیب ہے، لیکن زندگی میں آپ عام حالت میں گھر میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ نشیب و فراز سے کیا مراد ہے؟ نشیب و فراز سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں جو کام آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو آپ کا بیہیویئر ہے، جو لوگوں کا بیہیویئر ہے، آپ کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، آپ کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے، آپ کا برتاؤ اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ نشیب و فراز ہیں۔ اس کے مطابق اپنی زندگی کی گاڑی کو ڈرائیو کرنا جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ کبھی جو ہے وہ گناہ کا نشیب آئے گا یا فراز آئے گا، وہاں پہ اپنے آپ کو روکنا ہے۔ کبھی جو ہے والدین کی صورت میں کوئی نشیب و فراز آئے گا، وہاں پہ اپنے آپ کو غصے سے بچانا ہے۔ کہیں کوئی گناہ کا موقع آ رہا ہے، وہاں پہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے۔ تو زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں۔ تو تقویٰ در حقیقت زندگی کی شاہراہ پر آنے والے نشیب و فراز کے مطابق اپنی زندگی کو ڈرائیو کرنا ہے۔ جس طرح اسپیڈ بریکر آتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ آپ اسپیڈ میں، اسپیڈ بریکر آیا اور آپ نے اپنی گاڑی کو سلو کر کے فرسٹ گیئر میں ڈالا، اس کے بعد آپ نے گاڑی کو سیکنڈ گیئر میں ڈالا اور پھر چل دیے۔ لہذا امیل میں ان کے تقوی الہی اختیار کرو۔ دو چیزیں میں تم میں دیکھنا چاہتا ہوں اس مقام پر۔ امیر المومنین تقوی کو اور کاموں کو منظم کرنے کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پس تقوی اپنی زندگی کی گاڑی کو ڈرائیو کرنے کا نام ہے کہ جہاں حلال و حرام آئیں وہاں پر اس کے مطابق جی سلو کر کے آپ نے اپنی ڈرائیونگ کرنی ہے۔ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور گئے، آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے باسکٹ لی بھی ہے اور آپ چلے جا رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، کیا ہوتا ہے؟ آپ کی مطلوبہ چیز پیچھے رہ گئی اور آپ باسکٹ سمیٹ آگے نکل گئے۔ آپ رکتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، اپنی مطلوبہ چیز اٹھا کے باسکٹ میں لیتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی شاپنگ کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا بس چلے جا رہے ہیں، جو سامنے سائڈ میں آ رہا ہے اس کو ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں ان میں خوبی بھی اور خامی بھی۔ خوبی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، کئی ساری چیزیں ایک ساتھ ایک جگہ مل جاتی ہیں، لیکن اس کی ایک نفسیات ہوتی ہے، اور نفسیات یہ ہے کہ چیزوں کو اس طرح منظم کیا جاتا ہے، اس طرح ڈسپلے کیا جاتا ہے، اس طرح نمائش دی جاتی ہے کہ آپ لینے کچھ جائیں گے اور اٹھا کے کچھ لائیں گے۔ دیکھ لیجیے گا آپ، یہ ہماری بہنیں ہنس رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ لینے کچھ جائیں گے، اچھا یہ بھی لے لو، لینے یہ نہیں گئے تھے، لے کے کچھ اور آ جاتے ہیں۔ کام کی چیزیں کم لے کے آتے ہیں، بیکار کی چیزیں زیادہ لے کے۔ بیکار سے مراد یہ کہ جن کا استعمال بہت ہی کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، یہ شاد و نادر ہوتا ہے، لیکن جو اچھی لگ رہی ہے، ڈسپلے کیا ہوا ہے، خود لائٹ ڈالی ہوئی ہے اس پہ، جناب اے سی چل رہا ہے، سکون میں آپ ٹھنڈے ٹھنڈے گئے۔ لیکن اگر آپ جو ہیں وہ تصور کیجیے یہاں پر اے سی نہ ہو، دھوپ ہو، تو کیا آپ اتنی دیر کھڑے ہو کے اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر رکھیں گے؟ نہیں۔ چھوٹا ان ڈپارٹمنٹل اسٹورز کی یہ خامی ہوتی ہے کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں کہ جو آپ کے کام کی نہیں ہوتی۔ تو ایک مضمون آیا تھا، اس میں لکھا تھا جب بھی آپ شاپنگ کے لیے جائیں ایک لسٹ بنائیں، لسٹ 1 2 3 4 5 6 10 20 جتنی چیزیں چاہیے آپ کو، اور شرافت سے جائیں، انتہائی شریف بن کر پوچھیں کہ فلاں ریک کہیں، فلاں چیز کہیں، جائیں اپنی چیز اٹھائیں، اس پہ ٹک لگائیں، باسکٹ ڈالیں، آگے بڑھ جائیں۔ ادھر ادھر دیکھیں، ادھر ادھر دیکھا اور آپ پھنسے، 10 چیز کی آپ فالتو اٹھا کے لائیں گے۔ بہرحال تو انسان شاپنگ کرتا ہے، تو یہ جو تقویٰ ہے یہ در حقیقت زندگی کی شاہراہ پہ شاپنگ کرنا ہے کہ جہاں حلال آ رہا ہے، واجب آ رہا ہے، مستحب آ رہا ہے، اس کی شاپنگ کرنی ہے، رک کے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور روک کر اپنی زندگی کی باسکٹ میں ڈالنا ہے. اور جہاں حرام آ رہا ہے, جہاں مکرو آ رہا ہے, جہاں ناپسند بات آ رہی ہے, جہاں بد اخلاقی آ رہی ہے, جہاں مس بیہیو آ رہا ہے, وہاں رک جائیں, وہاں کھڑے نہ ہوں, بلکہ جتنی جلدی ہو وہاں سے نکل جائیں. اگر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دیکھا بڑا اچھا لیبل ہے, بڑا اچھا خوبصورت ہے, فور کلر پرنٹ ہوا ہوا ہے, وہیں سے آپ کی بدبختی شروع ہو جائے گی. یعنی انسان کے ایمان جو ہے وہ متزلزل ہونے لگے گا. تو تقوی کیا ہے امیر المومنین کہہ رہے ہیں؟ تقوی بھی منظم کرنا ہے. تقوی زندگی کی شاپنگ کا نام ہے کہ جہاں پہ انسان حلال, واجب, مستحب چیزوں کی, اللہ کی, محمد آل محمد کی پسندیدہ چیزوں کو لیتا ہے, حرام, ناپسند, مکروہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہی تقوی ہے. اور تقوی کو اگر دینی زبان میں استعمال کرتے ہوئے میں ایک اصطلاح استعمال کروں, تقوی یعنی ہر واجب آپ ادا کریں اور ہر حرام کام سے اجتناب کریں. ہر واجب ادا کریں, یعنی ابھی نماز مغرب واجب نہیں ہوئی آج کی, ویسے واجب ہے مسلمان پر لیکن ابھی تو واجب نہیں ہوئی, صحیح؟ اگر میں اس عالم میں ابھی دنیا سے چلا جاؤں تو مجھ سے نماز ظہر کا, نماز عصر کا, نماز مغرب عشاء کا سوال نہیں ہوگا. کیوں؟ واجب نہیں ہوئی ہے. تمام واجب مجھ سے فوت نہ ہوں, تمام واجبات کو میں ادا کروں, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں ابھی حج پہ چلا جاؤں, حج تو واجب ہی نہیں ہوا ابھی. یعنی مراد یہ ہے کہ جب جس واجب کا زمانہ اور ٹائم اور وقت آ جائے اس کو میں حتماً انجام دوں. مثال کے طور پر اکثر خواتین کہتی ہیں کیا کہ موزے پہننا واجب ہے؟ نہیں, موزے پہننا واجب نہیں, پیر چھپانا واجب ہے. خب اگر آپ گھر میں ہیں, محرم ہیں, تو آپ جو ہے وہ دوپٹہ اتار کے چادر اتار کے بھی گھوم سکتے ہیں, لیکن لمٹ آ گئی کہ اب آپ نے باہر جانا ہے, کیا ہے؟ اسی طریقے سے پھر انسان کو مثال کے طور پر حجاب اختیار کرنا ہے. یا ایک اور ضمنی طور پہ بات عرض کروں, ہمارے یہاں اس کو میں نے کئی جگہ ایڈریس کیا ہے, ہمارے یہاں حجاب جو ہے وہ فیشن ہو گیا ہے. اب حجاب اور پردہ اور اسکارف اور مقنے اتنے نت نئے ڈیزائن کے آ رہے ہیں, اتنے کلرفل آ رہے ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز میری بہنوں کی خدمت میں یہ ہے کہ حجاب کا رنگ سادہ ہونا چاہیے, شوخ رنگ نہیں ہونا چاہیے کہ جو دوسرے کی توجہ کو جلب کرے, دوسرا یہ کہ حجاب میں کوئی ڈیزائن, کوئی خوبصورتی نہیں ہونی چاہیے. کوئی ستارے, کوئی سلما ستارے کا کام ہوا ہوا ہے, کوئی پرنٹ ہوا ہوا ہے, کوئی پھول بنا ہے, کوئی نہیں, ایسا ہونا چاہیے. سادہ ہو, حجاب سادہ ہونا چاہیے, باوقار اور سوبر ہونا چاہیے. بہرحال تو تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان در حقیقت اپنے کاموں کو منظم کرے. یعنی جب واجب کا موقع ہے تو واجب لے, جب مستحب کا موقع ہے تو مستحب لے, جب حلال چیز کا موقع ہے تو حلال چیز لے. یہ تقوی ہے امیر المومنین کے لیے. یعنی کوئی واجب کہ جب اس کا وقت آ جائے آپ سے فوت نہ ہو, یعنی آپ اس کو چھوڑے نہیں, ہر صورت میں انجام دیں, اور کوئی حرام آپ سے سرزد نہ ہو. حتی المقدور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اپنے جو حرام کام ہیں ان سے دور رہیں. دوسری چیز جو امیر المومنین نے ہم سے چاہی ہے وہ یہ ہے, وہ نظم امرکم, اپنے کاموں کو منظم کرو. نظم دینا یعنی ایک ترتیب میں رکھنا, صحیح؟ مثال کے جیسے میں نے کہا کہ کرسیاں اگر ایک ترتیب میں ہوں گی تو اچھی نظر آئیں گی, مسجد کی صفحے ترتیب میں ہوں گی تو اچھی نظر آئیں گی, صحیح؟ اگر ترتیب سے بیٹھے ہوں گے تو اچھے نظر آئیں گے, بال ترتیب سے بنے ہوں گے تو اچھے نظر آئیں گے. لیکن اگر یہ بے ترتیب ہوں, منظم نہ ہوں, نامنظم ہوں, تو دیکھنے والا بھی اس سے خوش نہیں ہو سکتا. خود یہاں پر تقوی میں اور نظم میں ایک چیز موجود ہے. اچھا, یہاں پہ ضمنی طور پر ایک اور میں انشاءاللہ اگر اگلی والی کلاس میں مجھے موقع ملا تو میں اس چیز کو بیان کروں گا کہ سکس سیکریٹس سکسیس کے, کامیابی کے چھ راز امیر المومنین کی نگاہ میں اگر موقع ملا, وہ میں یہاں پہ تیار کر کے لایا ہوں, لیکن آج اس تک نہیں پہنچ سکیں گے. انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں انشاءاللہ. وہ فی الحال عرض نہیں کر رہا ہوں. جو چیز میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, درود بھیجیے محمد والے محمد پر. وہ یہ ہے کہ تقویٰ میں اور نظم میں کیا مراد ہے، سے جو ہے وہ کیا رابطہ موجود ہے، کیوں امیر المومنین نے ان دو کاموں کو ایسے ہی کہا ہے، یعنی نعوذ باللہ کیا امیر المومنین نے ایسے ہی کہہ دیا کہ اپنے کاموں کو منظم کرو، تقوی اختیار کرو، یا یہ اس میں کوئی راز ہے؟ جب ہم کہتے ہیں علی نور خدا ہے، علی نفس رسول ہے، علی حق ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن اگر لغو بیکار اور بے فائدہ بات نہیں کہتا تو مولا علی بھی بیکار لغو اور بے فائدہ بات نہیں کہتے، قرآن اگر سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے تو مولا علی کے ارشادات بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین یہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے کاموں کو منظم کرو، تقوی اختیار کرو؟ اس لیے کہ لغت میں جو نظم کا معنی ہے وہ تقوی سے ملتا جلتا ہے، جیسے کہ لسان العرب ایک ڈکشنری کی کتاب ہے، ابن منظور نے لکھا ہے نظم یعنی ہر چیز کو اس کی حقیقی جگہ قرار دینا، اپنی عقل کے فیصلے کے مطابق اور اس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ تقویٰ کو میں نے زندگی کی شاپنگ سے تعبیر کیا کہ آپ مخصوص چیزیں لیتے ہیں، مخصوص چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح نظم یہ ہے کہ اپنے کاموں کو منظم کرنا، اس لحاظ سے کہ اس کو اس کا حقیقی مقام دیا جائے، اور اسی کو عدل بھی کہا جاتا ہے۔ عدل بھی در حقیقت نظم ہی کی ایک قسم ہے۔ بہرحال اب اس میں کیا رابطہ اور رشتہ موجود ہے میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا۔ بس نظم منظم ہونے میں اور تقویٰ میں ایک لازم و ملزوم رشتہ پایا جاتا ہے، اور اگر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہو جائیں تو انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ ہمیں دنیا میں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں بہت منظم ہیں لیکن تقویٰ نہیں ہوتا، تقویٰ نہیں ہے ان میں، جو اسلام نے تقویٰ قرار دیا ہے وہ تقویٰ ان میں موجود نہیں ہے، یعنی حلال حرام کی پیروی نہیں کرتے، بہت منظم ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے انسان گزرے ہیں جو بہت منظم، بہت دقیق تھے، ایک ایک منٹ کا حساب رکھتے ہیں لیکن تقویٰ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہت متقی مل جائیں گے لیکن منظم نہیں ہیں، گھنٹوں عبادت کر رہے ہیں، گھنٹوں مسجد میں، مسجد میں گئے تو آ ہی نہیں رہے، بیگم نے دہی منگایا تھا سالن جل کے ختم ہو گئے، دہی نہیں آ پا رہا کیونکہ ابھی ان کی تسبیح اور عادات و وظائف بھی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ بہت تقوی والے ہیں لیکن کیا ہے، منظم نہیں ہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو منظم بھی ہوں اور باتقوی بھی ہوں، اسی لیے امیر المومنین نے ان دونوں کو ایک ساتھ، یہ دونوں اسکلز ہیں، یہ دونوں زندگی کی سکسیزفل زندگی کی اسکلز ہیں، یہ کیز آف سکسیز ہیں، کہ اگر یہ دونوں کی آپ کے پاس آ جائیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چابی ہے، چابی میں یہ ابھار بنے ہوئے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، ٹیت، دانت، صحیح، دندے بھی کہتے ہیں مسلم ناموں سے، خوب یہ جو ٹیتھ ہیں یہ اگر آگے پیچھے ہو جائیں آپ تالا کھول سکیں گے نہیں؟ اچھا ایک کم ہو جائے، دو کم ہو جائیں، کیا ہوگا، تالا نہیں کھلے گا، مقصد تک نہیں پہنچیں گے آپ، یا لاک ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے اسکرین میں جو ہے وہ لاک لگائے ہوئے، ڈیجٹس لگائے ہوئے، ایک نمبر آگے پیچھے ہو جائے، بھائی کیا ہوتا ہے ایک نمبر سے آگے پیچھے، لیکن آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچیں گے، یعنی آپ اس محدودیت کو قبول کرتے ہیں۔ محدودیت کیا ہے، یعنی محدود یہ ہے کہ میں نے اپنا کوڈ جو ہے وہ 5252 رکھا ہے، 523 ٹائمز، اب میں 5252 اور 55 کر دوں یا 22 کر دوں کھل جائے گا؟ نہیں، یہ محدودیت ہے، لمٹ ہے یا نہیں ہے، میں نے لمٹ قرار دی ہے۔ ہو یہ مائک میرے سامنے رکھا ہوا ہے، इसकी एक लिमिट है, ये माइक अगर मुझसे सीधे हाथ पे एक फिट दूर चला जाए या आगे पीछे हो जाए, मेरी आवाज़ क्लियर वाजे तौर पर आपकी समाज तक नहीं पहुँचेगी। वाजे, ये महदूदियत है, ये लिमिट है या नहीं, हम इसको कबूल करते हैं। इस पंखे को ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन बनाया हुआ है, मैं उस बटन को छोड़ कर सारे बटन दबा दूँ, पंखा ऑन या ऑफ हो जाएगा? नहीं। ये लिमिट्स मैंने कबूल की हुई हैं कि इस पंखे को चलाने की एक लिमिट है, एक हदूद है। वो क्या है कि फला बटन को, फला नंबर के बटन को दबाया जाए तो ये पंखा ऑन या ऑफ होगा, या ये लाइट जलेगी या बुझेगी, ऑन या ऑफ होगी, ये लिमिट है या नहीं है? मैं कोई खातून चूल्हे पर खाना बना रही है, बच्चों या चलेगी, वापस आए देखा हांडी जल गई, सालन जल गया, जो मसाला भुन रहा था वो बिल्कुल ही जल के खाकिस्तर हो गया। खूब अब वो खातून गुस्सा होने लगे, ए चूल्हे तुम थोड़ा सा स्लो हो जाते, मैं बच्चों को देखने गई थी। ये लिमिट है ज़िंदगी की कि आपको चाहिए था कि आँच को स्लो करके जाती, धीमी करके जाती, ये भी लिमिट है, ठीक है ना। उसी तरीके से एक क्रिकेटर आउट हो जाए, वो कहे मैं तो दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी हूँ, थोड़ी सी विकेट अगर इधर हो जाती तो मैं आउट नहीं होता। ये लिमिट है, विकेट को यही होना चाहिए, आप सही खड़े हों, आग का काम जलाना है, आप आग को धीमा या तेज करें ताकि आपका सालन जले या सही तौर पे अपने वक्त पर पक जाए और तैयार हो जाए। फुटबॉल के मैदान में बहुत बड़ा गोल होता है, बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है, एक बेहतरीन खिलाड़ी शूट मारे और उसके पोल से टकरा के बाहर चली जाए, क्योंकि मैं तो बेहतरीन खिलाड़ी हूँ, लेकिन जो है ना ये जो गोल जो है ना, इसको थोड़ा सा इधर होना चाहिए था। वो कहेगा भाई ये लिमिट्स, इसको कबूल करना पड़ेगा, यानी दुनिया के लिमिट्स को हम कबूल करते नहीं करते, सही, दुनिया के लिमिट्स को कबूल करते हैं नहीं करते, करते हैं, बटन के मामले में कबूल करते हैं, खाना बनाने में कबूल करते हैं, सरी करने में कबूल करते हैं, क्रिकेट खेलने में कबूल करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने में कबूल करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने की की है, अब ये इस की के बजाय मैं ताले के अपने घर की लगा दूँ, स्टार्ट होगी नहीं होगी, ये लिमिट है, ये महदूदियत है। गाड़ी के इग्निशन को, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इग्निशन जो है उसकी मखसूस चाबी है, घड़ी को चलाने की एक सेल है, उस सेल की अपनी कैपेसिटी है, इससे बड़ा ये छोटा सेल नहीं लग सकता, आपके जनाब जो सेल है लगा दो, हरगिज नहीं। तो ये लिमिट्स है ज़िंदगी की, इसी तरह तकवा भी लिमिट्स का नाम है। जब हम दुनिया के बारे में लिमिट्स को कबूल करते हैं, घर के मामले में लिमिट्स को कबूल करते हैं, जनाब ड्राइंग रूम यहाँ तक है, जब आप नक्शा बनाते हैं तो आप ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं कि ड्राइंग रूम यहाँ से यहाँ तक है, इतने बाई इतने फिट का या इतने मीटर का होगा, किचन इतना होगा, बेडरूम इतना होगा, अटैच बाथ इतना होगा, टीवी लॉन्च इतना होगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर को ड्राइंग रूम बना दिया, टीवी लॉन्च बना दिया, बेडरूम बना दिया, लिमिट्स को कबूल करते हैं, यहाँ इस दीवार से इस दीवार तक जो है वो ड्राइंग रूम, ये लिमिट्स हैं, कबूल करते हैं आप नहीं करते? ऐसा तो नहीं होता पूरे घर को बेडरूम या अटैच बाथ या किचन या हॉल बना दिया, कॉमन रूम बना दिया। तो जब हम दुनिया की लिमिट्स को कबूल करते हैं तो आखरत और ईमान के लिमिट्स को कबूल क्यों नहीं करते? तकवा भी उस लिमिट्स का नाम है, उस महदूदियत का नाम है कि यहाँ तक जा सकते हो, यहाँ तक नहीं जा सकते। शूट लगाने वाला फुटबॉल को ये कहे कि जनाब मैं खिलाड़ी तो बहुत अच्छा हूँ, गोल को थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, बात कबूल करेंगे आप? नहीं। मैं मुकर्रर तो बहुत अच्छा हूँ, आपने माइक दूर कर दिया, ये मैं खुद माइक से दूर हो गया, ये लिमिट्स हैं। आप माइक को अपने सामने रखें फिर बोलें, वाजे तौर पर आवाज़ जाएगी। इसी तरीके से ज़िंदगी के हर काम में लिमिट्स मौजूद है, महदूदियत है हर काम को अंजाम देने की, उसे कबूल करते हैं। ईमान की भी लिमिट्स मौजूद हैं जो अल्लाह ताला ने तकवा के ज़रिए से हमारे सामने रखी हैं, यानी महदूदियत ज़िंदगी कि इंसान जो है वो अपने आप को इन महदूदियत के साथ गुजारे। जिस तरह आप ज़िंदगी को, किचन को, कॉमन रूम को, हॉल को, टीवी लॉन्च को, अटैच बाथ को, गाड़ी के गैराज को, लिमिट्स को कबूल करते हैं, उनके साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, उसी तरीके से हमें ईमान के लिमिट्स के साथ भी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए कि ये हलाल है, ये हराम है, ये मकरूह है, ये मुस्तहब, ये अच्छा है, ये बुरा, ये पसंदीदा ना पसंदीदा, इससे खुदा खुश, इससे खुदा नाराज़, इससे अहले बैत राज़ी, इससे अहले बैत नाराज़ी, इन लिमिट्स को कबूल करना चाहिए। تو یہ اسکلز ہیں، اگر یہ اسکلز آ جائیں تو میں عرض کر رہا تھا یہ ایک کی میں دو ٹیتھ ہیں، دو دانت ہیں، ایک نظم اور ایک تقویٰ، اگر یہ دونوں ساتھ ہو جائیں تو پھر آپ زندگی سے اپنی سعادت کا دروازہ کھول سکتے ہیں. آپ نے وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ موت کا دروازہ ہے. موت کے دروازے سے آپ نے اس سعادت والی دنیا میں جانا ہے. آپ کون سا دروازہ کھولتے ہیں یہ آپ پہ منحصر ہے. اگر آپ تقویٰ اور نظم کے ذریعے سے، کہ جس میں دونوں ٹیتھ ہوں، تقویٰ اور نظم، آپ سعادت کا دروازہ کھولیں گے. لیکن اگر آپ نے جو ہے جی اس میں ایک ٹیتھ ہو، تقویٰ ہو یا نظم ہو، یا نظم ہو تقویٰ نہ ہو، تقویٰ ہو نظم نہ ہو، اور آپ سعادت کے دروازے کو کھولنا چاہیں، موت اتنی مہلت نہیں دے گی آپ کو. فوراً آنن فانن کراس کرنا ہے آپ نے. لہذا اگر صحیح کی ہوگی کیا ہے، آپ صحیح دروازہ کھول کے صحیح مقام پہ پہنچیں گے. جیسے ہوتا ہے ویڈیو گیمز میں یا مقابلوں میں، آپ نے جو ہے وہ اتنے سیکنڈز میں چار جوابات میں سے ایک جواب پہ صحیح پہ نشان لگانا ہے یا اس کا بٹن دبانا ہے. کون سا جواب؟ یہ ٹائم گزر گیا، سوال آپ کا کل ہو گیا، آپ مثال کے اتنے ہزار انعام سے یا اتنے ہزار روپے سے محروم ہو گئے مثال کے طور پہ. لہذا یہ اسکلز آف لائف ہیں، سکسیزفل زندگی، کامیاب زندگی کے لائف ہیں، جس کا امیر المومنین بن کے ایک پانچ منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو شروع کریں گے. پر محمد و آل محمد صلوات. کوئی سوال ہے یہاں تک تو پوچھیں. اس میں پرانے اسٹوڈنٹس کون کون سے ہیں؟ جینٹس میں تو کوئی نہیں ہے، لیڈیز میں کون کون پرانا ہے؟ ایک بس، باقی نئے ہیں سارے. اس سے پہلے جو ہمارا سیشن ہوا تھا، سیمسٹر ہوا تھا، لاسٹ ایئر ہوا تھا، رمضان میں شروع ہوا تھا، وہ سپٹمبر تک چلا تھا، تین مہینے یا چار مہینے، اس میں شاید کوئی نہیں تھا، صرف آپ تھیں، چار لوگ ہیں. جی جی چونکہ شبر صاحب نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی تو مناسب معلوم نہیں ہوا کہ میں ان کے ریکویسٹ کو نظر انداز کروں. ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ میں، کیونکہ میرے پاس جو نہج البلاغہ ہے اس میں اور مفتی جعفر صاحب کی نہج البلاغہ میں خطبوں کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے نمبر میں، تو میرے پاس جو ہے وہ تو میں بتا دوں گا، لیکن جب آپ اردو والی نہج البلاغہ میں تلاش کریں گے تو وہ آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی. تو انشاءاللہ وہ میں گفتگو کے آخر میں آپ کو لکھوا دوں گا. یہ جو امیر المومنین کی وصیت ہے، یہ وہ ہے جو بستر شہادت سے امیر المومنین نے ارشاد فرمائی تھی. جی آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی. مثال دے کوئی. دیکھیے علم کے لیے تو بہرحال ہے. رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا دو گروہ بیٹھے, ایک نماز پڑھا, ایک جو ہے وہ علم مذاکرہ کر رہا ہے, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. رسول اللہ کہے دونوں صحیح کام کر رہے ہیں لیکن میں علم والوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں, وہاں جا کے بیٹھ گئے. علم کی فضیلت تو بہرحال اپنی جگہ ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے نہ جاننے والے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. تو اس قسم کے کام آتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو کام چھوڑ کر اہم تر کام انجام دینے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور ان کو انجام دینا چاہیے. کس کی نظم؟ میں نے کہا نا کاموں کو منظم اس طریقے سے کرنا. کوئی خاص ڈیفینیشن ہم نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ سائنس نے کوئی خاص نظم کی تعریف کی ہو. بہرحال شروع کرتے ہیں اس میں, پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا بیان کر سکتے. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال مولانا امیر المومن اوصیکم وجمیع ولدی واہلی ومن بلغوا کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم. امیر المومن فرمایا میں اے حسن حسین تم دونوں کو, اپنی تمام اولاد اور اہل کو, اور جس تک میری یہ وصیت پہنچے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کرو. اور ہم اسی بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ کاموں کو منظم کرنا امیر المومنین کی نگاہ سے کیسا ہے, امیر المومنین اپنے شیعوں کو اپنے پیروکاروں کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. اور آج 14 شعبان ہے, شب آج کی بہت ہی بفضیلت ہے, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے, باسعادت ہے. چنانچہ امام زمانہ کے منتظرین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ کاموں کو منظم کرتے ہیں, منظم ہوتے ہیں, نامنظم کام. اب اگر میں مثالیں دینا شروع کروں تو اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا, چونکہ ہمارے پاس دو کلاس ہیں, ایک یہ کلاس ہے اور اس کے نیکسٹ ویک ہے. تو میں نے اپنی گفتگو کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ آج کی کلاس کا زیادہ تر حصہ نظم و ضبط اور اس کے معنی اور اس کی مفہوم اور زندگی میں اس کی اہمیت سے متعلق ہو, اور آخر میں جو وقت بچے گا وہ ہم امیر المومنین کی نگاہ میں وقت سے متعلق, منظم کرنے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بیان کریں گے. امام حسین نے بھی منظم کام کیا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ قلب لشکر بنایا, میمنہ اور میسرہ بنایا, میمنہ یعنی رائٹ ونگ, میسرہ یعنی لیفٹ ونگ, قلب لشکر یعنی سینٹرل کمانڈ. 72 کے لشکر میں اور کہاں 30,000 یا 18,000 ایک روایت کے مطابق, یہ 25,000 بھی لکھا ہے بعض لوگوں نے. یہ 72 لوگوں میں رائٹ ونگ, لیفٹ ونگ, سینٹرل کمانڈ, اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی وہ منظم کام کرنا چاہتے تھے. ایسا نہیں ہو بس میں مظلوم کربلا ہوں, میں شہید ہونا, مجھے شہید کر دو. نہیں, منظم آخر وقت تک لڑنا, جہاد کرنا, اسٹرگل کرنا. امام زمانہ کے سپاہیوں کی صفات میں سے بھی ایک صفت یہ ہے کہ وہ منظم ہوتے ہیں, نامنظم نہیں ہوتے. ظاہر بات ہے جو نامنظم زندگی بسر کرے وہ منظم امام کے ساتھ نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے بچے کو اپنا بالکل ہی ایسا تربیت کیا ہے کہ اٹھنے سونے کھانے پینے کو کوئی ٹائم نہیں ہے, وہ ایک ایسی جگہ چلا جاتا ہے, ایک ایسے اسکول یا ہاسٹل میں چلا جاتا ہے جہاں ہر چیز نظم اور ٹائم پہ ہوتی ہے, یہ بچہ زیادہ نہیں چل سکتا. کیوں؟ اس کے سونے کا، اس کے اٹھنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا نظام اور اوقات جو ہوتے ہیں وہ بالکل ہی بے ترتیب ہوتے ہیں، وہ نظبان کے ساتھ ہی چلتے ہیں. جب ایک بچہ، ایک انسان ایک بورڈنگ ہاؤس میں جو ہے وہ وہاں اصول و قوانین کے تحت نہیں چل سکتا، تو ایک انسان اپنے منظم امام کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ یعنی آپ تصور کرتے ہیں کہ امام اپنے کاموں کو منظم نہیں کریں گے، چونکہ 15 شعبان ہے، اس بنسبت سے امام کے سپاہیوں کی ایک صفت جو ہے وہ کاموں کو منظم کرنا ہے. میری بہن نے سوال کیا کہ منظم کرنا یا نظم دینا جو ہے اس کی کوئی تعریف بیان کریں. بظاہر میرے پاس کوئی ایسی تعریف نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی معنی بیان کیا گیا ہے اس سے ہم ایک خود اختراع کر سکتے ہیں ایک تعریف. نظم یعنی اپنے کاموں کو، اپنے فکر و خیال کو، اپنے اعضاء و جوارے کو، اپنے وقت اور اوقات اور ٹائمنگ کو ایسے ترتیب دیں، ایسے منظم کریں، ایسے نظم دیں، ایسے آرڈر دیں کہ ان میں کوئی بیکار لمحہ اگر وقت ہے، بیکار عمل اگر میں عمل کر رہا ہوں، بیکار اور فاسد نظریہ اگر نظریات کو منظم کرنا ہے، بیکار نظریہ، بیکار عمل، بیکار کوئی چیز جو ہے، بیکار وقت جو ہے اس میں درمیان میں نہ آئے، اس کو کہتے ہیں منظم کرنا. یعنی کام ہو تو کام ایسے منظم ہو کہ ان میں کوئی دراڑ، کوئی گیپ، کوئی فاصلہ موجود نہ ہو. افکار و نظریات ہیں، افکار و نظریات کو منظم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فاسد، ناکارہ، غلط، منحرف افکار و خیالات آپ کے ذہن میں نہ آئیں. یا آپ نے کوئی عمل کرنا ہے، یا آپ نے کوئی چیز ترتیب دینی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں. اور یہی وجہ ہے وہ جو میں نے عرض کر رہا تھا شروع میں، نے عرض کیا کہ نامنظم انسان اپنی زندگی سے ناراض، اور زندگی سے ناراض انسان اپنے خدا سے ناخوش رہتا ہے، ناراضی رہتا ہے، ناراض رہتا ہے. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، طب امام رضا میں یہ روایت موجود ہے، اختلال ذہنی ایک نفسیت بیماری ہے. اختلال خل سے ہے، خل یہ کہتے ہیں نا آپ کبھی کبھی اردو میں، میں آپ کے آرام میں مخل تو نہیں ہو گیا، یعنی میں نے آپ کے آرام میں جو ترتیب تھی، جو ایک سکون تھا، جو ایک ٹھہراؤ تھا، اس میں آ کے بدنظمی تو پیدا نہیں کی. مخل ہونا یعنی بدنظمی پیدا کرنا، بدنظمی پیدا کرنا یعنی آپ لیٹے میں سو رہے ہیں اور بے وقت فون آ گیا. ہمارے یہ تو کوئی وقت نہیں ہوتا نا فون کرنے کا، رات 3 بجے ہمارے پاس فون آ جاتے ہیں، مولانا مسئلہ بتائیے. خدا کے بندے ٹائم دیکھو، گھڑی دیکھو. ایک سال کہ مولانا نماز شب کا موقع ہے، میں نے کہا میری نماز شب کا جو وقت ہے وہ 3 بجے نہیں ہوتا ہے، میں آپ جیسا اللہ والا نہیں ہوں. وقت بے وقت لوگ فون کرتے ہیں، یہ دوپہر کا وقت ہے، استراحت کا وقت ہے، یا کوئی اور سمجھتے ہیں کہ مولوی دنیا کا بیکار آدمی ہے، جب چاہے فون کر لو. تو کہتے ہیں مخل تو نہیں ہوگی، یعنی میں نے بدنظمی تو پیدا نہیں کی، یعنی میں نے آپ کے آرام و سکون میں کوئی خلل تو ایجاد نہیں کیا. خلل، مخل، خل، اکثر کہتے ہیں خل بھی کہا جاتا ہے اردو میں، خل دیوانے پاگل کو کہا جاتا ہے. اختلال، اختلال ایک ذہنی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، یعنی جس کا ذہن اختلال ذہنی کا شکار ہو. اب اختلال کو میں بتا رہا ہوں، یعنی کاموں کو منظم نہ کرنا. جب انسان کے نظریات، افکار، خیالات نامنظم ہوں گے، اس کے کام بھی نامنظم ہوں گے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو عملی طور پر کر کے دکھا رہا ہوں، جو شاید تھوڑا سا ناپسندیدہ ہو. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ناخن کھانے کی، جی ناخن کھا رہے ہیں، اور وہ ناخن کھاتے کھاتے ان کے چہرے کے تاثرات بھی جو ہے وہ جی بگڑنے لگتے ہیں. اب مثلا کوئی جو قینچی سے کپڑا کاٹ رہا ہے، جہاں کپڑا موٹا ہو گیا تو وہ زور لگاتا ہوئے اس کے چہرے پہ اس کے اثرات آ جاتے ہیں. ناخن کاٹ رہا ہے تو جہاں ناخن باریک تھا وہ نارمل کاٹ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ناخن موٹا آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اختلال ذہنی ہے، یہ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے، یہ کوئی نہ کوئی سر کے بالوں سے کھیلنا، داڑھی کے بالوں سے کھیلنا، یا کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کرنا، یہ اختلال ذہنی کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ منظم نہیں ہے، یہ اپنے کاموں منظم، جب منظم نہیں ہے اس کا جو مائنڈ ہے وہ آرڈر میں نہیں ہے، تو اس سے ہونے والے سارے کام ڈس آرڈر ہوں گے، غیر منظم، بد نظم ہوں گے. یہ بد نظمی کے شکار، اس کی زندگی کی بد نظم. اختلال ذہنی ایک کیا ہے؟ ایک اعصابی بیماری ہے، اور روایات میں امام رضا فرما رہے ہیں یہ نظم کے نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے. نظم ذہن میں، نظم فکر میں، نظم کاموں میں، نظم عمل میں، نظم افکار و نظریات میں. امام کہہ رہے ہیں جس کے پاس نظم نہیں وہ اختلال ذہنی کا مریض ہے، اور اختلال ذہنی کا مرض جو ہے وہ انسان کے اعصاب پہ حاوی ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو بد نظمی ہے یہ ہیبٹ بن جاتی ہے، عادت ثانوی بن جاتی ہے، انسان کی سرشت اور عادت میں شمار ہو جاتی ہے، انسان کے افکار و نظریات میں داخل ہو جاتی ہے بد نظمی. اور جب کوئی بھی بری عادت انسان کی عادت ثانوی بن جائے، اس کی ہیبٹ بن جائے، اس کی اخلاق کا جز بن جائے، اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو رہی ہے، نہ چاہتے بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ذات کا حصہ بن گئی ہے. بہت سی ہیبٹس ہماری ذات کا، ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. ناخن کھانا، بالوں سے کھیلنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے کہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. امام فرما رہے ہیں اختلال ذہنی بد نظمی ہے، اور یہ بد نظمی اور اختلال ذہنی اعصاب پر حاوی ہو جاتی ہے، اعصاب کو جکڑ لیتی ہے، اور تاکہ اعصاب جو ہیں صحیح اور کامل اور نیچرل طریقے سے اپنے کاموں کا انجام نہ دے سکیں. سارے کام آپ کے اعصاب کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اعصاب در حقیقت ایک ایسا سسٹم ہے ہمارے ذہن کا کہ جس کی کوئی ڈورے نہیں ہیں، جس کی کوئی وائر نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ اینڈرائڈ موبائل ہے، اس میں مختلف اپلیکیشنز ہیں. آپ بٹن دبائیں گے ایک اپلیکیشن آ جائے گی، بٹن دبائیں گے دوسری اپلیکیشن آ جائے گی. اس میں بظاہر کوئی وائر نہیں ہے، لیکن اس کا سسٹم ایسا بنایا گیا ہے بغیر وائر کے یہ ساری کمانڈز کو ہر اپلیکیشن پہ اپلائی کر رہا ہے. ذہن بھی در حقیقت اعصابی نظام تمام کاموں کو منظم کرتا ہے. یہ جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، انگلی ہلا رہا ہوں، بول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میرے چہرے کے، میری باڈی چہرے کے تاثرات، میری باڈی لینگویج، یہ سب اعصابی نظام ہے، اعصابی نظام ہے. اگر یہ اعصابی نظام صحیح نہ ہو تو یہ ہوگا کہ میں اگر کہوں مجھے سیدھے ہاتھ پہ چلنا چاہیے، اور میں اگر اپنی کمانڈ میں نہ ہوں، اپنے ہوش میں نہ ہوں، تو میں کہوں گا سیدھے ہاتھ پہ چلنا، یہ تو الٹا ہاتھ ہے. میں کہوں الٹے ہاتھ پہ چلنا چاہیے، اشارہ سیدھے ہاتھ کی طرف کروں، اس کا مطلب میں آرڈر میں نہیں ہوں، میں اختلال ذہنی کا شکار ہوں. یعنی مجھے یہ نہیں پتا کہ سیدھا ہاتھ کون سا، الٹا ہاتھ کون سا ہے. اکثر لوگ، بہت ہی سادی سی مثال عرض کروں، ذہن میں آ گئی ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سیدھا ہاتھ کون سا، الٹا ہاتھ کون سا ہے. یہ نیچرلی، یعنی اپنی آبزرویشن کی بات بتا رہا ہوں، وہ دیکھ رہے ہوتے میرے سیدھا ہاتھ کون سا، الٹا ہاتھ کون سا ہے، پھر وہ پہن لیتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ سیدھا ہاتھ ہے، یہ الٹا ہاتھ ہے. بہت یہ اختلال ذہنی کی علامت ہے. امام فرما رہے ہیں یہ اختلال ذہنی بد نظمی ہے، اور بد نظمی اعصاب پہ حاوی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اعصاب نیچرل طریقے سے اور ایزی وے میں اپنا کام انجام نہیں دے سکتے. اور کہتے ہیں وہ افکار، وہ نظریات، وہ سوچ کہ جو آلودہ ذہن سے اور غیر منظم اعصاب سے وجود میں آتے ہیں، وہ افکار و نظریات جو آلودہ ذہن اور غیر منظم اعصاب سے وجود میں آتے ہیں، وہ افکار و نظریات بھی نامنظم، آلودہ اور بدنظمی کا شکار ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام، طب امام رضا میں روایت موجود ہے کہ کس طریقے سے امام رضا اس اختلال ذہنی کو، بد نظمی کو بتا رہے ہیں کہ جو تم مختلف کاموں کو بد نظمی سے انجام دے رہے ہو، جلدی جلدی کھانا، جلدی جلدی، اور یہی وجہ ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر آپ کسی بھی کام کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو صرف وہی کام انجام دیں. کھانا کھا رہے ہیں، صرف وہی کام، موبائل سائڈ، ٹی وی بند، صرف کھانا کھائیں. فیملی کو وقت دینا ہے، فیملی کو وقت دیں. 10 منٹ وقت دیں اپنی بیوی بچوں کو، 10 منٹ دیں، اس میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، اس میں ٹی وی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی چل رہا ہے، بیوی بھی سن رہے ہیں، بچوں کی بھی سن رہے ہیں، نہیں. نماز پڑھیں صرف نماز، اسٹڈی کرنا صرف اسٹڈی، موبائل آف، ٹی وی آف، صرف اسٹڈی، تو آپ انجوائے کر سکیں گے اور آپ اس سے صحیح فائدہ حاصل کر سکیں. لیکن ٹی وی بھی چل رہا ہے، موبائل بھی چل رہا ہے، ایس ایم ایس بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور پڑھائی بھی ہو رہی ہے، وہ پڑھائی نہیں ہوگی، وہ بیوی بچوں کو وقت دینا نہیں ہوگا. ایسے اگر آپ ایک گھنٹہ بھی اپنی فیملی کو ٹائم دیں گے، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. شوہر کو نہ بیوی وقت دے، نہ بیوی شوہر کو وقت دے، نہ بچے والدین کو، نہ والدین بچوں کو وقت دے. 10 منٹ 15 منٹ انسان کنسنٹریشن سے وقت دے، وہ 15 منٹ وقت دینا جو ہے وہ سکون کا سبب بنے گا. کنسنٹریشن سے پڑھنا، نماز پڑھنا، سب کی لذت آپ کو محسوس ہوگی. چنانچہ امام رضا فرما رہے ہیں کہ نامنظم انسان، اب ہم جلدی جلدی کام کر رہے ہوتے ہیں، لذت کسی چیز سے حاصل نہیں کر رہے ہوتے، نتیجہ ہمیں بہت کم، محنت بہت زیادہ ہے، رزلٹ بہت کم ہے. کیوں؟ کیونکہ کنسنٹریشن نہیں. جب کنسنٹریشن نہیں، توجہ نہیں، ارتکاز ذہنی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کا رزلٹ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امام رضا فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری عادت ہے کاموں کو نامنظم، جلدی جلدی کرنے کی، جلدی کھانا، جلدی سونا، جلدی یہ کرنا، یہ تمہاری ذات میں شامل ہو رہی ہے، تمہاری شخصیت کا حصہ بن رہی ہے، تمہارے افکار و نظریات کو جکڑ رہی ہے، تمہارے اعصابی نظام کو، اعصابی سسٹم کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، نروس سسٹم، جی نروس سسٹم، ٹھیک ہے نا. یہ نروس سسٹم آپ کا جو ہے وہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں وہ فلاں نروس ہو گیا، نروس ہو گیا کیا مطلب ہے؟ شرم آ گئی، خجالت آ گئی، اس کو پسینے چھوٹ گئے، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، نروس، یعنی اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، اپنی اسکلس پہ قابو نہیں رہتا. لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پر کانپنے رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے نروس ہو گئے. نروس ہو گیا مطلب، یعنی اس کا ذہن اس کے اعصاب پر اور اس کے اعضاء و جوارح، اس کے پارٹس آف باڈی پر مسلط نہیں ہے. یہ ہے نروس ہونا. چنانچہ امام رضا فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری شخصیت کا حصہ بن رہا ہے، اور جب یہ شخصیت کا حصہ بن رہا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارا کوئی کام منظم نہیں ہوگا، تمہارا ذہن آلودہ ہو جائے گا. جب آلودہ ہو جائے گا تو تمہارے جتنے افکار و نظریات ہیں، جتنے عمل ہیں، جتنی عبادت ہے، سب آلودہ. آپ کھانے کی پتیلی میں کوئی سڑی ہوئی چیز ڈال دیں، فاسد، آلودہ، سڑی ہوئی، ایکسپائرڈ چیز ڈال دیں، وہ جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں سب کے پیٹ میں جائے گی، سب کا پیٹ خراب، طبیعت خراب. پانی کی ٹنکی میں کوئی زہریلا مواد ڈال دیں، وہ پانی جو پیے گا، استعمال کرے گا، وہ خراب. جس طرح پانی کی ٹنکی ایک اسٹور ہے جو ہمیں حیات سے قریب کرتی ہے، اسی طریقے سے ہمارا مائنڈ، ہمارا ذہن، ہماری عقل جو ہے وہ حیات کا منبع ہے. اگر یہ آلودہ ہو جائے، یہ جکڑ جائے، یہ قید میں چلا جائے، اعصابی نظام کنٹرول میں نہ ہو، نروس ہو جائیں ہم، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سارے کام غیر منظم ہوں گے. تو اتنا کافی ہے، اور اس کے بعد جو احادیث ہیں جو خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، تاکہ آج ابتدا کریں اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ منظم زندگی امیر المومنین کی نگاہ میں نظم اور کاموں کو منظم کرنا، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نظم جو ہے اس سے غفلت، زندگی کے مقصد سے غفلت ہے. اب آپ تصور کیجئے، امیر المومنین جیسے عظیم انسان کی نگاہ میں نظم اور منظم ہونے سے غفلت، زندگی سے غفلت، زندگی سے ملنے والے گفٹس، ہدیے اور تحفوں سے غفلت ہے. زندگی کی کھڑکی کو ہم نے بند کر دیا. مثال، بہت اچھا موسم ہے، ہم کہتے ہیں موسم بہت اچھا رہا ہے، کھڑکی کھول دو، ہوا آئے گی، ہم جو ہے وہ اس ابر آلود موسم کو دیکھیں گے، کلاؤڈی موسم کو دیکھیں گے. لیکن اگر آپ کھڑکی بند کر دیں تو آپ اس کی زندگی کی ہواؤں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں جو غفلت کا شکار ہو جاتا ہے وہ زندگی کی خوبصورت ہواؤں کی کھڑکی کو اپنے اوپر بند کر دیتا ہے. اور اس کا حوالہ بھی میں دے دوں, غور الحکم جلد ایک حدیث نمبر 5757. الغفلۃ فقدون, فقدون یعنی فقدان سے ہے, فاقد ہونا, فقدان, مفقود ہونا, یہ سب ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں. فلاں چیز مفقود ہو گئی, فاقد ہو گئی, ٹھیک ہے نا, فقدان ہو گیا فلاں چیز کا, غائب ہو گئی ایک چیز. امیر المومنین, الغفلۃ فقدون, غفلت جو ہے اپنے اپارچونیٹیز کو, اپنے کاموں کو, اپنے وقت سے غفلت جو ہے وہ کیا ہے, آپ اپارچونیٹیز کو, آپ فرصت کو, آپ مناسبت کو, آپ ٹائم کو, آپ زندگی کو, اس کے دروازے کو اپنے کو بند کر رہے ہیں, یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں. لہذا جو غفلت کے شکار ہوگا, نامنظم زندگی بسر کرے گا, کیا ہوگا, امیر المومنین کہہ رہے ہیں اس کی اسکلز تباہ و برباد ہو جائیں گی, وہ زندگی کے ملنے والے ہدیوں و تحفوں سے محروم رہ جائے گا, وہ زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں امیر المومنین چھوٹا, کتنا معمولی سا مختصر سا جملہ, معمولی نہیں, معذرت چاہتا ہوں, مختصر, الغفلت فقدون, غفلت فقدان کا سبب ہے. کتنے فقدان ہم زندگی میں لے کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. دوسری چیز امیر المومنین فرماتے ہیں, منظم زندگی, اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو, سلونی سلونی قبلاً تفقدونی, اور نعرہ رکھ جاتا ہے مجلس میں, لیکن اگر یہ چیزیں بیان کی جائیں مجالس میں کتنے فضائل ہمیں ملیں گے. امیر المومنین فرماتے ہیں کم کرو لیکن منظم کرو. ہم بہت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کرتے ہیں, صحیح, بہت سی ایسی عبادات ہیں کہ جو 50 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن عام زندگی میں ہم جوش آتا ہے, کتاب اٹھا کے لے آئے مجرد اوراد و وظائف مارٹن روڈ سے اور فلاں بک ڈپو سے, اور اس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا, پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں, خستہ ہو گئے, تھک گئے, رکھ دیا, 3 ہفتے تک خبر ہی نہیں, نہ پھر نماز پڑھنی شروع کی, پڑھ رہے ہیں نماز ظہر, عصر, مغرب, عشاء, نافلہ, تہجد, قرآن بھی شروع ہو گیا, اس کے بعد جب ٹھنڈا ہو گیا ایمان, اس کے بعد مستحب کی آواز ہے نمازیں بھی چھوڑ دیں, تھوڑا سا جوش آیا تو پورا تھان لپیٹ لیا اپنے اوپر پردہ, اور جوش اترا تو جناب وہ واجب حجاب بھی اتر گیا. تو یہ جو ہم کبھی کبھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں, لیکن امیر المومنین کہتے ہیں یہ زندگی کی اچھی علامت نہیں, کرو, کم کرو لیکن اچھا کام کرو. یہ کم کرنا ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گا جناب 4 رکعت نماز ہے, 1 رکعت نماز پڑھو توجہ سے پڑھتا ہوں, نہیں, واجب کو پورا ادا کرنا ہے, حرام کو پورا چھوڑنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا حرام لے لیتے ہیں بقیہ بے دلی سے کریں گے, جو ہے آدھے ایک 4 منٹ کا گانا ہے 1 منٹ دل سے سنیں گے, 3 منٹ جو ہے وہ بس ٹائم پاس کریں گے, نہیں, جو حرام اسے پورا چھوڑنا ہے, جو واجب ہے اسے پورا کرنا ہے. امیر المومنین نے ایک اور اصول دیا ہے کہ جب دل مائل ہوں خدا کی طرف تو مستحبات کو بھی انجام دو, لیکن جب دل اچاٹ ہونے لگیں کیا ہے, واجبات کو مت چھوڑنا, مستحبات کو چھوڑ دو, واجبات کو مت چھوڑنا. امیر المومنین فرمانا قلیل مدوم علیہ خیر من کثیر ملول منہ. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں, اس کا ایڈریس بھی میں آپ کو بتا دوں, غرور الحکم جلد 2 حدیث نمبر 57. وہ قلیل اور کم مدت والا کام جو دائمی ہو, جس پر دوام زیادہ ہو, زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے ہو, وہ اس کثیر اور زیادہ کام سے بہتر ہے کہ جو ملول اور ملال اور خستگی اور تھکاوٹ کا سبب بن جائے. ہم برعکس ہیں, ہم اتنا کرتے ہیں اتنا کرتے تھک کے چور ہو جاتے ہیں, اس کے بعد 4 ہفتے کے لیے, 4 سال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں نہیں, سکسیسفل زندگی, کامیاب زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ قلیل کام جو منظم ہو, مختصر ہو, منظم ہو. مثلا آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے نماز فجر کے بعد, 2 صفحے آپ نے تلاوت قرآن کرنے ہیں, شروع میں 2 صفحے کیجئے, پھر آہستہ آہستہ جب مزاج میں ایک ٹھہراؤ آ جائے 3 صفحے کر دیجئے, 4 صفحے کر دیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. वेट लिफ्टिंग करने वाला क्या ऐसा ही होता है कि उसको जाते ही 50 किलो जो है वो वेट पकड़ा दिया, जाओ उठाओ? नहीं। कढ़ाई सीखने वाली बच्चियां क्या पहले ही क्लास में उनको जो है वो सारे बेल बोटे बनाने के लिए दीजिए, सुई, ये कलाबत्तू और सीखो? नहीं। कुकिंग की क्लास होती है, उसमें भी ग्रेजुअली सिखाया जाता है छोटी छोटी चीज़ों से। कटिंग की क्लास होती है, टेलरिंग की क्लास है, उसमें भी ग्रेजुअली सिखाया जाता है। उसी तरह अमीर मोमिनीन कह रहे हैं ज़िंदगी को मैनेज करो, मुनज़्ज़म करो। वो काम जो छोटा और मुख्तसर सही लेकिन मुनज़्ज़म हो और लंबे अरसे के लिए हो, उसका असर ज़्यादा देर पा और अच्छा और मुस्बत है बनिस्बत उसके जो बहुत देर तक किया जाए लेकिन कभी कभी किया जाए। अब ज़िंदगी में आप देखें कितने ऐसे हम काम कर रहे होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं लेकिन कभी कभी होते हैं, फिर उचाट हो जाता है, दिल छोड़ देते हैं। अमीर मोमिनीन कहते हैं नहीं, नमाज की आदत डालनी है, मुस्तहब नमाज है तो उसकी आदत डालनी शुरू करो। 2 रकत नमाज से शुरू करो, 4 रकत नमाज से शुरू करो, 1 सफ़ा कुरान से शुरू करो। इस तरीक़े से तीसरा उसूल अमीर मोमिनीन ने दिया वो इबादत में नज़्म पैदा करना है, मुनज़्ज़म इबादत। अब देखिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे बता रहे हैं अमीर मोमिनीन। पहले बताइए गफलत जो है वो फ़ुकदान है, दरवाज़ों को बंद करना महरूमी का आगाज़ है। दूसरा बताया मुनज़्ज़म काम कम हो अच्छा है बनिस्बत उस काम के जो बहुत ज़्यादा हो, कभी कभी खस्तगी का सबब बने। अच्छा यहाँ पर मैं तीसरी बात अर्ज़ नहीं करूँगा, ये खस्तगी जो इबादत में जो कामों में हमें पेश आती है, मैं चूँकि नफ्सिया से ताल्लुक़ है मेरा इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। एक वक्त हमें कहा जाता है कि आप जो हैं वाजिब नमाज़ें पढ़ें, मुस्तहब नमाज़ें पढ़ें। एक वक्त कहा जाता है कि आप ज़बरदस्ती नमाज़ें ना पढ़ें। खूब मुझे तो नमाज़ें मसलन अक्सर बच्चे कहते हैं नमाज फजर नहीं होती, नमाज दोहरा से पढ़ने में कमर टूटती है वगैरह वगैरह, क्या मतलब इसका, इन्हें हम नमाज फजर ना पढ़ें? नहीं, मुस्तहबात को दिल की तवज्जो के साथ इस तरीक़े से अंजाम देना कि आपका दिल चाहे मुस्तहब नमाज पढ़ने का, तिलावत कुरान करने का, ज़ियारत करने का, ज़ियारत पढ़ने का, अलम पे जाने का, मुस्तहबात जितने भी हैं दिल चाहे। और जब दिल उचाट होने लगे तो रुक जाएं, ना दें। लेकिन यहाँ पे शैतान एक काम ये करता है कि आपको पहले ही मरहले से आपका दिल उचाट करना शुरू कर देता है, ना करो थक जाओगे, मैं तो कह रहा था पहले से आपके कानों में कानाफूसी शुरू कर देगा, आपको ज़हनी तौर पे थका देगा काम करने से पहले ही, लिहाजा उसकी तरफ तवज्जो नहीं हो। लिहाजा जो भी आवाज़ अंदर से आ रही है, देखें ये शैतान की आवाज़ तो नहीं है, आइए ये हकीकी आवाज़ है, शैतान की आवाज़ है। चुनाचा मुनज़्ज़म काम कम हो, अमीर मोमिनीन कहते हैं ये ज़्यादा बेहतर है। कामों को मुस्तहब कामों का अंजाम दें लेकिन खस्तगी के सबब जब दिल उचाट होने लगे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। मिसाल के तौर पे एक तालिबे इल्म स्टडी कर रहा है, पढ़ते पढ़ते थक जाता है, उसको ज़रूरत है फ्रेश होने की, वो रिफ़्रेश होता है, उठता है, मुँह पानी डालता है, अंगड़ाई लेता है, थोड़ा सा कोई चाय वाय पी लेता है, बाहर चला जाता है 1-2-4 मिनट के लिए। लेकिन अगर वो यही हैबिट बना ले कि बस 5 मिनट पढ़े 15 मिनट टहले, ये कभी नहीं पढ़ सकता। इसको अपने ऊपर अपने आप को ये तलकीन करनी होगी कि मैंने इससे खस्तगी नहीं लेनी, थकावट नहीं लेनी, मलाल के शिकार नहीं होना है। और इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, मुस्बत सोच रखना बहुत ज़रूरी है। माहिरीन नफ्सियात आज के साइंसदान ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो मुस्बत सोच बेहतरीन एक तरीक़ा और राह और स्किल और टूल है जिसके ज़रिए से आप बहुत सारे नामुमकिन कामों को मुमकिन बना सकते हैं। और ये साबित शुदा एक उसूल और प्रिंसिपल है ज़िंदगी का, मुस्बत सोच। लिहाजा उस खस्तगी को दूर करने के लिए आप जो है मुस्बत सोच के इख्तियार करें। उसके बाद ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं, इंशाल्लाह वो अगली क्लास में हम आपके सामने बयान करेंगे। और तकरीबन कोई 20 या इससे ज़्यादा तकरीबन राहें हैं। और फिर अमीर मोमिनीन ने आखिर में मुनज़्ज़म कामों को मुनज़्ज़म करने, फ़िक्र को मुनज़्ज़म करने, अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म और मैनेज करने की राहें भी बताई हैं। پروگرامنگ بھی بتائی، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں چونکہ حالات حاضرہ سے متعلق کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ خطاب جو ہے وہ آپ لوگوں سے بھی ہے اور علماء و تنظیموں سے بھی ہے جہاں تک آواز پہنچے. اس وقت ملت تشیع ایک امتحان سے گزر رہی ہے، عرصے دراز سے ہمارا قتل عام جاری ہے، لیکن کوئی شنوائی نہیں، دھرنے دیے، مظاہرے کیے، جیل بھرو تحریک ہم نے چلائی، مختلف اداروں، تنظیم و جماعتوں نے ہمارے افراد کو، ہمارے علماء کو، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے ٹیچرز کو، ہمارے وکلاء کو، ہمارے انجینئرز کو، ہمارے خواتین کو، مردوں کو، بچوں کو قتل کیا جاتا رہا. لیکن ابھی جو آخری واقعہ ہوا پارا چنار کا، تو جس میں نہتے عوام پر سرکاری اہلکاروں نے براہ راست گولی چلا کر چار افراد کو شہید کیا، یہ انتہا تھی. یعنی اب فوج سے وابستہ عسکری ادارے اور افراد جو ہیں وہ اب براہ راست قتل عام کر رہے ہیں. پولیس تک تو یہ بات تھی کہ پولیس بھی کر رہی ہے، لیکن اب ایف سی کے اہلکار جو ایک عسکری شعبہ ہے ہمارا، وہ ہمارے افراد کو شہید کر رہے ہیں. تو یہ انتہا ہے، اور اس کے خلاف اسلام آباد میں شیعہ علماء نے ایک بھوک ہڑتال کال کی ہے، اور اس کی حمایت میں پوری دنیا میں اس وقت آواز اٹھ رہی ہے، اور لوگ امریکہ میں، یورپ میں، جہاں جہاں آزادی ہے، آزادی رائے ہے، وہاں پر لوگ جا رہے ہیں، پاکستان کے وہاں نمائندوں کو، سفیروں کو متوجہ کر رہے ہیں. علماء یورپ نے، مجلس علماء یورپ نے بھی مظاہرے کیے، مختلف لوگوں نے، تنظیموں نے، جماعتوں نے مظاہرے کیے، اور یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس آواز، یہ کسی جماعت یا تنظیم کی آواز نہیں ہے، ہمیں جماعت و تنظیم سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے. یہ تشیع کے حقوق کی آواز ہے کہ ایک عالم دین اس عمر میں کہ وہ شوگر کا مریض ہو اور آٹھ دن سے بھوک ہڑتال، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف علماء، حسن ظفر نقوی صاحب اور دوسرے علماء، احمد اقبال رضوی صاحب اور دوسرے علماء پہنچ رہے ہیں، مختلف شیعہ جماعتیں، ادارے، تنظیمیں پہنچ کر اپنی وابستگی کا اعلان، حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. سنی علماء، جماعت اسلامی، ملی یہجیتی کونسل، سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ متوجہ ہو رہی ہیں، اور کل جو ہے وہ جو اتوار کو جو مشترکہ نماز جمع ہوئی، اس میں بھی لوگوں کو یہی اسی طرح متوجہ کیا گیا. یہ کسی تنظیم کا مقصد، یہ تنظیم کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ شیعہ حقوق کی آواز ہے. تو اس کے لیے تمام شیعہ اداروں کو، جماعتوں کو، تنظیموں کو مشترکہ طور پر جدوجہد کرنی چاہیے. آپ سب کا فرض بنتا ہے جہاں بھی، جیسے بھی آپ کو موقع ملے، شریک ہوں اور اس احتجاج میں شریک ہوں تاکہ یہ آواز مضبوط ہو سکے. اور میں اپنے علماء سے بھی کہوں گا کہ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت، کسی بھی ادارے سے ہو، خدا را آئیے، یہ تنظیمی اختلافات کو بالا تار رکھ دیں. یہ ہماری تنظیم کا نہیں ہے، یہ فلان جمن کا نہیں ہے، نہیں، یہ تشیع کی آواز ہے. کم سے کم اتنا تو کریں کہ ایک شیعہ عالم دین، ایک مومن، ایک برادر دینی، ایک شیعہ حقوق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. کم سے کم آپ کتنے ہی بزرگ عالم دین کیوں نہ ہو، آپ کی جماعت جو ہے وہ بہت پرانی ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جائیں. جتنے بھی علماء، جتنے بھی ذاکرین، جتنے بھی خطبہ، جتنے بھی ماتمی حضرات ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچے، جتنے بھی لکھنے والے ہیں، جتنے بھی شعرا ہیں، زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے، اس کی آواز پر لبیک ہے. یہ ہمارے حقوق کی آواز ہے، یہ کسی جماعت و ادارے کی آواز نہیں ہے. صحیح ہے کہ ایک ادارے نے، ایک جماعت نے انیشیٹو لیا ہے، مثبت قدم اٹھایا ہے، ابتدا کی ہے، لیکن یہ اس میں پوری قوم کو شامل ہونا چاہیے. میں علامہ سید نقوی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ نمائندے ولی فقیہ ہیں، جس طرح ولی فقیہ پورے عالم اسلام کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے، آپ نمائندے ولی فقیہ ہو کے باپ کا درجہ رکھتے ہیں. आपसे उम्मीदें हैं, आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं इस कौम की, एक बाप होने के नाते आप जो है इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएं इंतहाई एहतराम के साथ। एक बाप होने के नाते, एक पेदर होने के नाते आप पर ये लाजिम फ़र्ज है, नुमाइंदे वली फ़कीह होने के नाते कि एक बरादर मोमिन, एक आलिम दीन, एक इमाम जाफर सादिक की मक्त के मकतब का एक सिपाही शिया हुकूक के लिए आवाज़ उठा, वो अपने घर के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। ये भूख हड़ताल, ये उलमा के जमा होना, ये तंजीमों को जमा होना किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं है, ये तशय्यो की आवाज़ है। शिया उलमा कौंसिल हो या आज़ादारी कौंसिल हो या दूसरी आज़ादारी से वाबस्ता तहरीकें और तंजीमें हों, सब पर ये लाजिम व ज़रूरी है कि इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं। उसी तरीके से मैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों को भी कहूँगा कि अगर दूसरी तरफ से कहीं आवाज़ उठती है तो उन पर भी फ़र्ज़ है कि वो दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर इस आवाज़ में कुव्वत और ताकत पैदा करें। तो अल्लामा साई नकवी साहब से, खुतबा से, उलमा से मेरी दरख्वास्त है कि निकलें, कम से कम हिमायत तो करें। हिंदू पहुंच रहे हैं, सिख पहुंच रहे हैं, नॉन मुस्लिम पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं पहुंच रहा तो फिर वो जो हमारा नुमाइंदे वली फ़कीह है अल्लामा साई नकवी, आपके नाम के साथ जो है वो कायदे मिल्लत जाफरिया लगाया जाता है। अगर आप वाकयान कायदे मिल्लत जाफरिया हैं, थे और हैं, तो फिर पैदराना शफ़क़त का मुजाहरा करें, उस वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा करें और इस आवाज़ को जो शिया हुकूक़ की आवाज़ है, शिया मकतब की आवाज़ है, अहले तशी के ख़िलाफ़ जो ज़ुल्म सितम हो रहा है उसकी आवाज़ है, इस मुजरिमाना ख़ामोशी के ख़िलाफ़ जो एक आवाज़ उठी है उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएँ। ये कौम का दर्द है, ये कौम की आवाज़ है, ये कौम का पैगाम है अपने उलमा के नाम, खुसूसतन अल्लामा साजिद नकवी के नाम, कि अगर आप वाकई समझते हैं कि आप नुमाइंदे वली फ़कीह हैं, आप कायदे मिल्लत जाफरिया हैं, अगर आप समझते हैं और आपके नाम के साथ लगाया जाता है, तो फिर आपको वैसे ही किरदार अदा करना चाहिए, बग़ैर इस बात के जिस तरह वली फ़कीह तमाम जमातों के लिए वली फ़कीह है, तमाम इदारों के लिए, तमाम माशरों के लिए वली फ़कीह है, उसी तरीके से नुमाइंदे वली फ़कीह को भी तमाम जमातों के लिए नुमाइंदा होना चाहिए। वो पेदराना शफ़क़त एक तंजीम और जमात और इदारे से वाबस्ता ना हो, ये तंजीम वाबस्तगी आपको महदूद ना करे, बल्कि शिया हुकूक़ के लिए जो आवाज़ उठे उसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तहरीक को कामयाबी अता करे और हम सब को तौफीक दे कि हम सब दर हकीक़त इस तहरीक में दाम दिल में सुखने अपना हिस्सा डाल सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।